بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد عالموں کی ضرورت کے عنوان سے وعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے پڑھا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اب دوسری تقریر اور ہے جو ان تینوں میں پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے, اس کو ہر شخص جانتا ہے. بس اسی طرح اعمال میں بھی خاصیت ہے, عقائد میں بھی خاصیت ہے, معاشرت یعنی طرز زندگی میں بھی خاصیت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سب سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. یعنی صحیح عقائد ہوں, صحیح اعمال ہوں, معاشرت بھی دین کے مطابق ہوں, تو ان سب سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے, اور اس نور سے اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے جس کو ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے. وہ حدیث یہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, یعنی مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان تکلیف نہ پائیں. فرمایا کہ اب میں ایک بات اور کہتا ہوں جو دین کی تمام چیزوں کو شامل ہے, وہ یہ کہ دین کی یہ غرض نہیں کہ اس سے دنیا کا نفع حاصل ہو, گو دین کے کاموں سے دنیا کا نفع بھی ہو جائے, بلکہ اصلی مقصود اس سے خدا تعالیٰ کی خوشنودی ہے, اور خدا تعالیٰ جب راضی ہوں گے تو وہ خود ہی اس کی ساری دنیا کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کو دونوں جہان کی آفتوں سے بچاتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. بس دین کی درستی کو دنیا کی درستی میں اس طرح دخل ہوا, مگر دین کے کام اس نیت سے بھی نہ کرنا کہ خدا راضی ہوگا تو دنیا کے کام بنیں گے, بلکہ صرف خدا کی خوشی اور رضامندی کے لیے ہمیں دنیا کے فائدہ بلکہ خدا کی صرف خدا کی خوشی اور رضامندی کے لیے ہمیں دنیا کے فائدے کا کیا کرنا, لیکن ہاں حاصل ضرور ہوں گے. دیکھو وفادار نوکر وہی ہے جو آقا کی خوشنودی اور رضامندی کو اپنی مصلحت اور ضرورت پر مقدم رکھے اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے, ورنہ اس کو خود غرض اور خود کام کہا جائے گا. پھر آقا اپنی عنایت اور کرم سے خود ہی اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, اور اگر دیکھا جائے تو آرام راحت بھی اس میں ہے کہ کسی کے حکم کے تابع بن کر رہے, چاہے اس کے حکم کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور اگر ہر کام میں مصلحت اور فائدہ سوچتا رہے گا تو کچھ بھی نہ کر سکے گا. چنانچہ اگر کوئی اہل مد کچہری کا کام کرنے کی حالت میں ہر وقت اپنی تنخواہ کے آمد و خرچ کے حساب کتاب میں لگا رہے گا تو یقیناً کچہری کا سارا کام برباد ہو جائے گا. ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ بیوی کو خط لکھ رہے تھے, اس وقت ایک چڑیا نے حق دیا تو آپ نے اس چڑیا کو ایک گندی گالی دی, اور گالی کا خیال دماغ پر ایسا غالب ہوا کہ بے خبری میں وہی گالی بیوی کے خط میں لکھی گئی. وہاں جو خط پہنچا تو بیوی کو سخت تعجب ہوا کہ اچھے خاصے مہذب تعلیم یافتہ ہو کر بے تہذیب کیوں بن گئے کہ گالیاں دینے لگے. اس نے ان سے وجہ پوچھی کہ مجھ سے کیا قصور ہوا جو ایسی گندی گالی لکھی. آخر اس کو سارا ماجرا لکھا. تو یہی حال ہوگا مصلحت سوچنے والے کا کہ ضروری کاموں کا ستیہ ناس ہو جائے گا, اور تعجب نہیں کہ سرکاری کاغذ میں گھر کے آٹے دال کا حساب لکھ دے. خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر کام کے وقت فائدوں پر نظر رکھے تو وہی کام میں آڑ ہو جاتے ہیں. مراد بتلانا یہ ہے کہ کسی قسم کی مصلحت, کسی قسم کا فائدہ, کسی قسم کا ثمرہ مد نظر نہ رکھے سوا ایک بات کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو کام بھی ہم کریں, جو عبادت کریں, جو عمل کریں, کوئی لین دین کریں, اس میں خیال رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو, اور جو بھی عبادت ہو, عمل ہو, معاشرت کا معاملہ ہو, معاملہ کا معاملہ ہو, ہر چیز میں یہ مد نظر رہے, ایک ہی کام, ایک ہی مقصد کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, فائدے خود بخود حاصل ہو جائیں گے. فائدوں پر نظر رکھی تو سب ستیہ ناس ہو جائے گا. ہوگا کیا کہ اگر وہ فائدہ اللہ کو منظور نہ ہوا, کچھ اور فائدہ منظور ہوا, تو دل میں شکایات پیدا ہو جائیں گی کہ یہ ہم نے تو اس فائدے کی وجہ سے نماز شروع کی, وہ فائدہ تو حاصل نہ ہوا, پھر نماز کا کیا فائدہ, لہٰذا نماز بھی چھوڑ دو. ذکر اس فلاں فائدے کے لیے کیا تھا کہ سکون قلب حاصل ہوگا, وہ تو ہوا نہیں, لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دو. تو یہ نہیں, بلکہ ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اب وہ خود ہی دیکھیں گے کہ ہمارا کس میں فائدہ ہے, وہ ہمارے وہ کام خود ہی بنا دیں گے. اگر چوٹ سے بچنا ہے تو اس وقت مزدوری پر بالکل نظر نہ کریں. بلکہ کام پر نظر اور دھیان رکھے، مگر دنیا کے کاموں میں تو لوگ ان قاعدوں کو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے کاموں میں ان سے کچھ کام نہیں لیا جاتا، حالانکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں نے 3 تقریریں کی ہیں اور ہر تقریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ دین کو یعنی خدا کی عبادت کو دنیا کے اندر امن قائم رکھنے میں بہت بڑا دخل ہے، اور یہ 3 تقریریں اس لیے کی کہ لوگوں کی سمجھ جدا جدا، پسند جدا جدا، جس کو جو پسند آئے اس سے تسلی کر لے۔ یہ دین کے قاعدوں کی خوبی ہے کہ ہر شخص اپنی عقل کے موافق دین کی خوبیوں کو سمجھ لیتا ہے۔ الحمدللہ یہ بات ہر طرح ثابت ہو گئی کہ امن عام کی صورت اور اس کا طریقہ اگر کچھ ہے تو خدائی قانون اور احکام کی پابندی ہے۔ اگر کہو کہ دنیا میں بہت قومیں مسلمان نہیں اور خدائی احکام کی پابندی نہیں کرتی تو ان میں امن کیسے قائم ہے؟ تو مختصر جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں کہ امن جس چیز کا نام ہے وہ بغیر احکام کی پابندی کے نہیں ہو سکتی۔ امن کی روح اور جان ان بے دین قوموں میں نہیں، اس کی تصویر ہے جو بے جان ہونے کی وجہ سے بیکار ہے، اور اس کا مفصل جواب رسالہ مآل التہذیب میں دیا گیا ہے، اس کو منگا کر دیکھ لیجئے۔ پتہ اس کا مطبع نظامی کانپور ہے، وہ اس قابل ہے کہ بچوں کو پڑھائی جائے۔ غرض یہ کہ یہ بات بلا شبہ ثابت ہو گئی کہ امن عام کی بقا محض دین پر ہے، اور اس سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، یعنی جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہ آئے گی۔ اور مختصر وجہ اس کی یہ ہے کہ دین اور اسلام طاعت ہے اور کفر اور شرک بغاوت ہے۔ دنیا کی حکومتوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی شہر میں باغی زیادہ ہوں شہر پر اسی وقت توپ خانہ لگا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی اگر یہی کام کرتے تو کافروں کی کثرت کے سبب اکثر اوقات توپ لگا کرتی، مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا ماننے والا دنیا میں ہے اس کی بدولت تمام جہان محفوظ رہے گا۔ ہاں جب سبھی باغی ہو جائیں کہ ایک بھی وفادار نہ رہے تو اس وقت سب کو فنا کر دیا جائے گا۔ اور یہیں سے اور ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بہت سے لوگ جن کو آپ حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ اللہ کہنے والے غریب، وہ دراصل آپ کی بقا کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت سے آپ کو ہلاک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس عادت کی ہم کو بھی تقلید کرنی چاہیے کہ ایک کے لیے سب کی رعایت فرمائی۔ تو ہم کو بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت سو کی رعایت کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے مشقتیں اٹھانا چاہیے۔ غرض جب ان میں سے ایک بھی نہ رہے اس وقت توپ لگ جائے گی کہ گھر کا گھر گر پڑے گا اور سارا جہاں فنا اور برباد ہو جائے گا۔ تو دنیا کا انتظام اور امن اطاعت ہی سے ہے۔ اب یہ بھی سمجھو کہ اطاعت ایک عمل ہے، اور عقل سے ثابت ہے کہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ امن عام کے واسطے دینی علم کی ضرورت ہوئی، اور اس کا خزانہ عالموں کے پاس ہے۔ تو اب بتلاؤ گے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہوئے یا بیکار؟ صاحبو، مولویوں کی ضرورت اس تقریر سے بلا شبہ ثابت ہو گئی، اور اگر کسی صاحب کو اس تقریر میں کسی بات پر شبہ ہو تو بسم اللہ، میں جواب کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ میں نے شاعروں کے طرز پر کوئی خیالی بات نہیں کہی اور نہ کسی کی طرف داری کی، بلکہ صاف کہہ دیا کہ ان میں بعض بدنام کرنے والے بھی ہیں جو ہماری گفتگو سے الگ ہیں، لیکن وہ بھی اگر توبہ کر کے اور اپنی حالت درست کر کے اس جماعت میں داخل ہونا چاہیں تو سر آنکھوں پر آئیں۔ صاحب، امید ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس بیان سے حقیقت کھل گئی ہوگی۔ اب میں نہایت ادب سے ایک مختصر بات طالب علموں سے کہتا ہوں کہ آپ کی ضرورت اور حاجت صرف علم اور عمل کی وجہ سے ہوئی، ورنہ آپ کوئی چیز نہیں۔ اور یاد رکھو کہ آپ کی مثال عمدہ اور لطیف کھانے کے جیسی ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس میں زیادہ اور جلدی بدبو آ جاتی ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک آپ درست رہیں گے کہ علم سیکھنے میں کوشش کرتے رہیں اور اس سے زیادہ عمل کی کوشش کریں، اس وقت تک آپ کا وجود مفید ہوگا، ورنہ آپ کے لیے مضر اور دوسروں کے لیے بھی خرابی کا باعث ہوگا۔ اس لیے آپ کو بھی اپنی درستی کرنا ضروری ہے، اور آپ کی درستی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پڑھنے کے زمانے میں دیندار استاد ڈھونڈیے، بددین کو ہرگز ہرگز استاد نہ بنائیے۔ استاد کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور بیج ڈالنے کا یہی زمانہ ہے، طالب علمی کا زمانہ۔ اس وقت دل میں اچھا بیج بونا چاہیے، جس کی طرف یہی ایک صورت ہے کہ استاد دیندار ہو۔ دوسرے یہ کہ پڑھ چکنے کے بعد کسی بزرگ کی خدمت میں چند روز رہ کر اپنے اخلاق کو درست کرو۔ تب البتہ تم دین کی خدمت کر سکو گے، پھر لوگ تمہارے قدم دھوئیں گے۔ اور پھر عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی عالم اگر ایسا نہ ہو تو اس کو چھوڑو اور اس کو نہ دیکھو، وہ سرکاری آدمی نہیں ہے، مگر یہ یاد رہے کہ کام کا آدمی بھی انہی ناکاروں میں ملا جلا ہوا ہے، اس کی تلاش کے لیے ان سب کی خدمت کرو، کیونکہ بعض دفعہ ایک پھول کی خاطر کانٹے کھانے پڑتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت لکھی ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک دن ایک مجوسی آپ کا مہمان ہوا، جس نے کھانے پر بسم اللہ نہ کہی۔ آپ نے ناراض ہو کر اس کو اٹھا دیا تو فوراً وحی آئی کہ اگر وہ آگ کو پوجتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، تم نے کھانے سے کیوں اٹھا دیا؟ ہم نے تو 90 برس تک اس کو رزق دیا، تم ایک ہی دن میں گھبرا گئے۔ سب کو کھانا کھلاتے رہو، خواہ مسلم ہو یا کافر، خدا کا کوئی خاص بندہ بھی کسی دن انہی لوگوں میں سے ہاتھ لگ جائے گا۔ دیکھو، ہما کے شکار کے لیے دانا ڈالا جاتا ہے، اس پر چڑیا، کبوتر، کوے سبھی گرتے ہیں، شکاری کسی کو نہیں اڑاتا، کیونکہ انہی کے ساتھ ہما بھی پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوں چاہیں کہ عربی صرف ایسے آدمی کو پڑھائیں جو فارغ ہو کر بخاری اور راضی ہو، تو اس کی صورت یہی ہے کہ جو آئے سب کو پڑھانا شروع کر دو، انہی میں سے کوئی راضی نکلے گا، انہی میں سے کوئی غزالی بھی نکل آئے گا۔ اور عوام کو چاہیے کہ ہر عالم کی وقت عزت کیا کریں، انہی میں سے کوئی کامل بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ کاٹ چھانٹ کر کے کسی ایک عالم کی عزت کرنا چاہیں اور دوسرے عالموں میں عیب نکالیں، جیسا کہ آج کل لوگ طالب علموں میں عیب نکالتے ہیں، تو خدا کی قسم بہت اچھے اچھے علماء سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح ہم اگر چھانٹ کر طلباء جمع کریں تو بہت سے قابل لوگ علم کی دولت سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ اول ان میں قابلیت نظر نہیں آتی، مگر آخر میں ان کا جوہر کھلتا ہے۔ حکایت مشہور ہے کہ ایک شہزادے کا لال رات کو جنگل میں گر پڑا تھا، اس نے حکم دیا کہ اس جگہ کے سب کنکروں کو جمع کر لو، روشنی میں چھانٹ لیں گے، چنانچہ انہی کنکروں میں سے وہ لال مل گیا۔ تو آپ اپنی اس چھانٹ سے ہم کو معاف کیجئے، لیکن پڑھانے والوں کو یہ ضرور ہے کہ جس طالب علم کو دستار اور سند کے درجے تک پڑھانا دین کے لیے مضر ہو، اس کو وہاں تک ہرگز نہ پڑھائیں، ہاں اس کے عمل کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہو اتنا پڑھائیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ طالب علموں پر اعتراض نہ کیجئے، البتہ آپ لوگ اگر ان کے ساتھ اولاد کا برتاؤ کریں اور ان کو اپنی اولاد سمجھیں، پھر شفقت اور ہمدردی سے ان کی کوتاہی اور بدتمیزی پر متنبہ کریں تو کچھ حرج نہیں، بلکہ ایسا کرنا ضروری بھی ہے۔ اب بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کو عالموں کے وجود کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ دین کی سخت ضرورت ہے جو علماء ہی سے مل سکتا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ میل پیدا کریں، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ مدرسے میں چندہ دے کر بے فکر ہو جائیں کہ ہم کو دیوبند اور سہارنپور کے علماء سے تعلق ہے، میاں روپیہ تو خدا دے ہی دے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے کھل کر ملو اور ان سے مسئلے پوچھتے رہو، تاکہ تم کو دین اور دینداروں کی محبت بڑھے، اور اس محبت کی وجہ سے تم ان کے ساتھ قیامت میں رہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب، آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا، اور اگر تم کو ان سے محبت ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی خدا تعالی سے بھی سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بعض لوگ خود تو عالموں کی طرف رخ کرتے نہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ مولوی ہماری خبر نہیں لیتے، تو صاحب و سب جانتے ہیں کہ مریض حکیم کے پاس جایا کرتا ہے، حکیم مریض کے پاس از خود نہیں جایا کرتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سول سرجن کی یہ شکایت نہیں کی جاتی کہ ہماری خبر نہیں لیتا؟ صاحب و سول سرجن کی شکایت تو نہ ہو اور مولویوں کی شکایت ہو، صاحب و تم نے عالموں کو اپنی کیا خبر دی؟ اگر تم دو دفعہ جا کر ان کو اپنے مرض کی خبر دو گے تو وہ ایسے رحم دل ہیں کہ چار دفعہ خود آئیں گے۔ اب تو مولوی اس لیے بھی بچتے ہیں کہ ان کا اپنی طرف سے میل پیدا کرنا خود غرضی سمجھا جائے گا۔ مشہور مقولہ ہے نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، وہ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر حاضر ہو، اور وہ فقیر برا ہے جو امیر کے دروازے پر جائے۔ تو یہ مطلب ہے کہ میل پیدا کرنے کا اس طرح میل پیدا کیجئے، اور جب آپ ان سے مل جائیں گے تو وہ بھی آپ سے زیادہ آپ کی طرف توجہ کریں گے، اور اس سے ملاپ پیدا ہوگا، مگر ابتدا اس کی دنیا داروں کی طرف سے ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی اس کے اپنے بچوں کو بھی علم دین پڑھائیے۔ غرض یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کی فکر کیجئے، دنیا ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد دین اور دیندار دوست ہی کام آئیں گے، دنیا اور دنیا کے دوست کام نہ آئیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ مسلمان ہوشیار ہو جائیں۔ ورنہ ایک دن آنے والا ہے کہ بہت سے لوگ حسرت کے ساتھ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. ویا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں فلاں آدمیوں کو دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے ساری عمر مجھ کو دنیا کے دھندے میں لگائے رکھا اور خدا سے دور رکھا. اب ختم کرتا ہوں، خدا تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق علم و عمل عطا فرمائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس شخص کو کچھ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مصائب سے گناہ معاف ہو کر درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غفلت دور ہوتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفعلی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہجرت مدینہ طیبہ کے بیان میں مدینہ کے لوگ بخیال آپ کی تشریف آوری کے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کی راہ پر آتے اور دوپہر کے قریب لوٹ جاتے. جس روز آپ پہنچے اس روز بھی انتظار کر کے لوٹ چلے تھے کہ یک بارگی ایک یہودی نے ایک ٹیلے پر سے آپ کی سواری دیکھی اور چلا کر ان پھرنے والوں سے کہا یا معاشر العرب ھذا جدکم، یعنی اے گروہ عرب یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا. وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. اہل مدینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی ہم پر بدر نے طلوع کیا ثنیات الوداع سے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالی سے کوئی دعا کرنے والا رہے. ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے. آپ مکہ مکرمہ سے دوشنبہ کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اور بقول بعض سفر کے 53 سال کی عمر میں چلے تھے اور دوشنبہ ہی کے دن 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے اور پہنچ کر محلہ قبا میں کے کنارے شہر پر ذرا فاصلے سے ہے منازل بنی عمر بن عوف میں 14 دن ٹھہرے اور تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتیں ادا کر کے آپ سے آ ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے اندر تشریف رکھنے کا ارادہ کیا. ہر ایک کی آرزو تھی کہ ہمارے محلے میں ٹھہریں. پھر جب آپ سوار ہوئے ہر قبیلے کے لوگ ساتھ تھے اور وہی آرزو بر زبان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے، جہاں بیٹھ جاوے گی وہاں ہی مقیم ہوں گا. اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں اب ممبر مسجد شریف ہے. متصل اس جگہ کے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہاں اسباب آپ کا اتارا گیا اور آپ ان کے گھر ٹھہرے. پھر آپ نے وہ زمین جہاں اونٹنی بیٹھی تھی خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں 100% دین عطا فرمائے, اپنا 100% وفادار اطاعت گزار شکر گزار بندہ بنائے, صابر و شاکر بنائے. اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازش فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% دین عطا فرمائے, اللہ والا بنائے, ہم سب کو جذب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دین پر نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ بیماریاں بہت پھیل گئی ہیں, اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, رزق کے دروازے کھول دیجیے اللہ, اور ہماری سب پریشانیوں کو اپنے لطف و کرم سے دور فرما دیجیے, احسان فرما دیجیے اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی کریم. رحمتک یا